أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بجاء محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد خدا نے متعال نے انسان کو عقل اور شعور کے ذریعے سے امتحان گزارنا ہے اسلام کی مسلمات میں سے ایک بنیادی اصل یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ دیا ہے شعور دیا ہے عقل کی نعمت دی ہے اور ان تمام کو اس لیے دیا ہے مصلحت کا فیصلہ کرے اپنے مصلحت کو دیکھتے ہوئے جو بہترین ہدف حاصل کرنے کا ہے اس بہترین ہدف کو حاصل کر سکے اور یہ بات کئی دفعہ آپ کے سامنے عرض ہوئی کہ انسان کی قدر و قیمت اس کے فیصلوں کے اوپر ہوا کرتی ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ساری قدر و قیمت نتائج کے اوپر بھی نہیں ہوتی مثلا میں نے اور آپ نے زندگی نتائج حاصل کیے مادی اعتبار سے تو نتیجے کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ ہو چکی کہ اگر ایک آدمی مادی اعتبار سے بہت زیادہ اعلیٰ نتائج تو اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے اس کے معنوی مقام کی کیا نشانی ملے گی اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جس نے تاج محل بنا لیا اس کے معنوی کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کے بارے میں مثبت ملے ہمیں جنہوں نے دنیا کی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر لیں آج کے بڑے بڑی عمارتیں جو مثال کے طور پر مشرقی مالک کے اندر موجود ہیں تو ان کی عمارتوں کے بڑے ہونے سے کسی بینک کے بڑے ہونے سے کسی جائیداد کے بڑے ہونے سے ظاہر ہے اس کے معنوی مقام کے اندر کوئی فرق حاصل نہیں ہوگا میں آتا ہے کہ حتیٰ مانوی اعتبار سے بھی اگر کسی نے کوئی چیز حاصل کی ہے اس سے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا ظاہری طور پر کہ اصل میں مقام کیا ہے خدا کے نزدیک اب کہ سادہ سی بات کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ آپ اتنی تعداد میں یہاں پہ تشریف فرمائیں کیا اس سے کوئی چیز ثابت ہوگی تعداد کے زیادہ ہونے سے کوئی فضیلت بنے گی کیا نہیں ہے میرا نہیں تعداد کے زیادہ ہونے سے کوئی بھی فضیلت بن پائے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں اس ابتدا آیت اللہ مرشی نجفی مقدس ترین علماء میں سے اور قم کی جو اس وقت حیثیت ہے اس کو بنانے میں شاید ان کا بہت بڑا کردار ان کا کتاب خانہ ان کا حرم بی بی معصومہ کے اندر نماز پڑھانا اور ان کی نماز کا ایک عجیب ہی مزہ تھا الحمدللہ رب العالمین جن لوگوں نے پڑھا اس میں ایک عجیب ہی روحانیت تھی بہت تیزی سے پڑھاتے تھے کچھ لوگوں کو شاید سب سے بڑا مزہ یہی لگتا ہو بہت تیزی سے پڑھاتے تھے لیکن بہرحال اس کی ایک عجیب روحانیت تھی اتنی تیزی سے پھر بھی بڑے بڑے عرفا پیچھے پڑھتے تھے جبکہ معمولاً عرفا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ زیادہ تیزی سے پڑھائی جانے والی نمازوں میں شرکت نہیں کیا کرتے تھے لیکن آیت اللہ مرشی کی نماز کے اندر شرکت کرتے تھے بھی بہت زیادہ ان سے منسوب تھے بہت زیادہ کمالات ان کے عجیب و غریب باتیں بہت کم اپنے سجادے سے اٹھ کر کسی کا دروازے تک جا کر استقبال کرتے تھے ہوتا تھا جو کوئی بھی آتا تھا وہ اپنے سجادے پہ تشریف فرما رہتے تھے جو بھی آتا تھا وہ ملتا تھا بہت اگر ہوتا تھا تو وہ اپنی جگہ سے نکل کر بیٹھک میں آ جایا کرتے تھے اس کے ساتھ تھے کبھی ان کو پتا چلا کہ ایک آدمی ملنے کے لیے آیا ہے تو سجادے سے اٹھے بیٹھک سے نکلے گھر کے دروازے تک چلے گئے اس کا استقبال کرنے کے لیے اور لے کر جب واپس آئے تو بجائے یہ کہ بیٹھک میں بٹھاتے اپنی سجادے کی جگہ پہ اس کو بٹھا دیا اپنی عبادت کی جگہ پہ اس کو بٹھا دیا اچھا یہ بہت یونیک تھا یعنی لوگوں نے دیکھا کہ یہ معمولاً نہیں ہوتا ہے جو اس آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے جتنی دیر تشریف فرما رہے وہ صاحب یہ ان کے ساتھ بڑی دوستی کے عالم میں گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ جب وہ واپس گئے تو ان کو خدا حافظ کہنے گئے جو ان کے بیت میں کام کرنے والے لوگ تھے جو وہاں پر علماء تشریف فرما تھے جو روزانہ ہوا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ پہلی تاریخ کہ ہم اس آدمی کو جانتے ہی نہیں ہیں جس کو آغا اتنا زیادہ احترام دے رہے ہیں ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، جبکہ معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ جن کو لوگ جانتے ہیں آتے ہیں ملنے کے لیے ان کو ہم سب جانتے ہیں. یہ کہ اتنا غیر معمولی احترام حاصل کیا اس نے جو ان آغا نے کسی کو بھی نہیں دیا اب تک. تو ان کے جانے کے بعد انہوں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ یہ آدمی جن کو ہم نہیں جانتے، نہ قم کا آدمی ہے نہ نجف کا آدمی ہے، قم کا ہوتا تو ہم جانتے، نجف کا ہوتا تو ہم جانتے، یہ ہے کون؟ دوسری بات یہ کہ اتنے غیر معمولی احترام کی کیا ضرورت. آیت اللہ مرشی نجفی نے انتہائی مخلص آدمی تھے. میں اس واقعے کو ذرا سا رک کر ان کا ایک اور واقعہ بتاتا چلوں. جب نئے قم میں تشریف کے مقام پر فائز تھے، اچھا کچھ ہمارے اطراف میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بڑائی کے آداب سکھا رہے ہوتے ہیں، اپنی دانش میں شاید بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو یہ آپ کو بڑا کیسے بننا ہے. ہمارے علماء کو بھی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہوں نے آیت اللہ مرشی نجفی کو بھی سکھانے کی کوشش کی. آیت اللہ جب قم تشریف لائے تو انہوں نے کہا میں مشہد جاؤں گا، مشہد جاؤں گا زیارت. آقا صاحب اس وقت مشہد جانا زیارت کرنا آپ کی مصلحت میں نہیں ہے. کہا یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ کسی امام کی زیارت پر جانا میری مصلحت میں نہیں ہے. کہا نہیں آپ کی مصلحت میں کہ آپ اس وقت مرجعیت کے مقام پر فائز ہوئے ہیں، مرجعیت پہ مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے اب اگر آپ اس وقت تشریف لے گئے مشہد کی طرف تو راستے میں ابھی زیادہ نہیں ہیں، آپ کا اتنا شایان شان استقبال نہیں ہوگا. ابھی آپ قم میں رکیے، دو چار سال آپ قم میں رہیں گے تو آپ کے شاگرد پورے ایران میں پھیل جائیں گے، جب وہ پورے تو گاؤں گاؤں آپ کی بات پہنچ جائے گی، پھر اس وقت جب آپ سفر کریں گے تو پورے علاقے کے اوپر ایک اثر پڑے گا، پورا علاقہ آپ کے استقبال کے لیے آئے گا، مشہد تک استقبال ہوگا آپ کا، تو زیادہ فائدہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں جوانی سے لے کر بڑھاپے تک خدا خدا کرتا رہا ہوں اور اب تم مجھے بڑھاپے میں انسانوں کی طرف دیکھنا سکھا رہے ہو. میں نے دیکھا ہے، میں نے اس طرح انسانوں کی طرف نہیں دیکھا ہے. بہت مخلص آدمی تھے. کہنے لگے یہ آدمی کون تھا؟ کہا یہ آدمی اتنا مخلص ہے کہ میں سوچتا ہوں کاش، یہ اتنا مخلص ہے میں سوچتا ہوں کاش میں اس کی طرح ہوتا. کہ اس میں خاص بات کیا ہے؟ کہنے لگے خاص بات یہ ہے کہ میں اور یہ نجف میں ساتھ ہوا کرتے تھے، تو مرجعیت کے مقام پر پہنچا اور میں جانتا ہوں کہ علمی لحاظ سے یہ مجھ سے پیچھے نہیں ہے، علمی لحاظ سے یہ مجھ سے پیچھے نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر وہ بھی اس پائے کے تھے کہ مرجعیت. کہنے لگے ہم نجف سے واپس آ رہے تھے ایران کی سمت، ایران کے راستے میں ایک دیہات میں پہنچے، انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ لوگ وہاں پر بہت اچھا استقبال کیا، ہمارا بہت احترام بھی کیا، لیکن یہ پتا چلا کہ وہاں تبلیغ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. انہوں نے پوچھا یہاں کوئی کیوں؟ یہاں مشکلات بہت زیادہ ہیں، ہم لوگ بھی غریب ہیں، ہم بھی کوئی زیادہ مدد نہیں کر پاتے، کوئی یہاں تبلیغ کر؟ کہا کوئی نہیں آتا یہاں پر. کہا کوئی نہیں آتا؟ تو یہ جو ساتھ آ رہے تھے انہوں نے آغا مرشی سے جائیے میں یہیں رکوں گا. آغا مرشی نے کہا کہ دیکھیے آپ کے پاس عالمانہ صلاحیتیں ہیں، آپ وہاں جائیں گے درس اجتہاد فرمائیں گے، وہاں پر مجتہدین آپ کے درس میں آئیں گے. غرض نہیں رکھتا، مجھے اللہ کی خدمت کرنی ہے، مجھے یہ گاؤں خدمت کرنے کے لیے جگہ نظر آ گئی ہے، یہیں پہ خدمت کروں گا. میں نہیں کہہ رہا ہر صلاحیت رکھنے والا آدمی پہ چلا جائے، لیکن بہت خلوص چاہیے کوئی اس طرح کی قربانی دے دے. اس خاطر آیت اللہ مرشی نجفی بھی اتنا احترام کیا کرتے تھے. یہ اب آپ تصور فرمائیے، شاید انہوں نے ساری زندگی اس گاؤں کے اندر گزار دی ہو، ساری زندگی گاؤں میں گزاری ہوئی ہوگی، کیا ہوا ہوگا؟ 100-200 لوگوں کو دیندار بنا دیا ہوگا. نزدیک اس کامیابی کی قیمت کوئی بہت زیادہ قیمت نہیں ہے، شاید اس کام کی قیمت ہمارے نزدیک اس کام سے زیادہ ہے، لیکن آیت اللہ مرشی نجفی کے نزدیک قیمت ان کے اپنے کام سے بھی زیادہ ہے. یہ ان لوگوں کا ایک خاص انداز ہے، یہ خلوص کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کام کو. اور سے دیکھیں تو آپ کو یوں نظر آئے گا جیسے بہت گمنام لوگ بہت بڑے بڑے کام انجام دے رہے ہیں. اب تھوڑا سا تذکرہ کرنے سے گریز کر رہا ہوں، کافی تذکرہ کر چکا ہوں. پاکستان گیا، ایک بہت پرانے علاقے میں دور افتادہ سا علاقہ تھا، وہاں پر میری ملاقات ایک بہت یعنی جوان با ہمت مولوی سے ہوئی. جو ایک گاؤں کے اندر 6 سال سے کام کر رہے تھے، اس گاؤں کے اندر پہنچنا دشوار کام ہے، پہنچنا دشوار کام تھا، ہم بھی بڑی مشکل سے پہنچ گئے، پتہ نہیں کس طرح سے، خیر موجود تھے اس لیے پہنچ گئے، ورنہ اگر شاید روٹین کے تحت پہنچتے تو نہیں پہنچ سکتے تھے. اس سے پوچھا کتنے عرصے سے کام کر رہے ہو؟ کہا مجھے تقریباً 6 سال ہو گئے جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے. پہ جمع کر لیتے ہو؟ پتہ چلا کہ 70 کے قریب بچے جمع کر لیتا ہے مسجد کے اندر. مغرب کے بعد ہم پہنچے تھے، لوگ ٹھیک ٹھاک تھے وہاں پر، تو ہم نے کہا اتنے لوگ آ جاتے ہیں یہاں پر؟ کہاں اتنے لوگ آ جاتے ہیں. مشکلات کیا ہیں؟ مشکلات کا ایک سمندر جسے کہتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، کوئی خود اس بندے خدا کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی بہت ایک جگہ ایک ادارہ ہے، آپ شاید کافی لوگ رہے، جس کے تحت ایسے ایسے مبلغین کی کچھ مدد کی جاتی ہے تو 2,500 روپے مہینہ اس آدمی کو مل جاتا ہے. 2,500 روپے مہینے پر 6 سال سے مسلسل اسی علاقے کے اندر اپنے کاموں کو انجام دے رہا ہے، لوگوں کو دینداری کی طرف لے آتا ہے، بچے دیندار ہو جاتے ہیں. اگلی نسل میں یہ جو 70 بچے ہمارے پاس دیندار ہو گئے، اگلی نسل میں اس کا اثر اس علاقے کے اندر. یہ خلوص کا کام ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے دنیا میں کسی سے. مثلا ہم نے پوچھا بھائی تمہاری خواہشوں میں سے کیا خواہش ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم تمہارے لیے اتنی دور بیٹھ کر؟ کیا لگا آپ کم از لیں کہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. انہوں نے کہا بھائی رابطہ رکھیں گے تو بلا کر رابطہ رکھنے کے بعد بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، کیا کریں ہم تمہارے لیے؟ کہنے لگا نہیں، اتنا ہو کہ دور کی دنیا پہ بھی بنے، ہمیں لگے جیسے کوئی دنیا سے ہمیں پوچھنے والا ہے، ایسا لگے کہ جو لوگ زندہ ہے زندگی گزار رہے ہیں ان سے بھی ہمارا کوئی رابطہ بنا ہوا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے. کہنے لگا بعض اوقات انسان یوں احساس کرنے لگتا ہے جیسے دنیا کے کسی کونے میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اتنا ہی ہو کہ کوئی رابطہ بن جائے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، اتنا ہو لوگوں میں رہے. ایک دفعہ امید ٹوٹ گئی نا دین سے، پھر ہم یہ امید دوبارہ نہیں جگا پائیں گے. اس وقت گاؤں گاؤں دیہات دیہات کے اندر شہروں لوگوں کے دلوں میں دین کے لیے امید بنی ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ امید بنی ہے کہ شاید دین ہمیں دے سکتا ہے، شاید دین فرض کریں مادی مشکلات کو حل کر سکتا ہے، شاید دین کے اندر ہماری مشکلات کا حل موجود ہے. یوں سمجھ رہے ہیں کہ شاید اگر دین کے اندر پناہ لیں گے تو ہمیں زندگی نصیب ہو جائے گی. اس امید کو ٹوٹنے نہ دیں، یہ امید باقی رہنی چاہیے. اب آپ جو کر سکتے ہیں کریے، مثال کے طور پر مختلف جگہوں کے اوپر آپ کا جانا آنا، بہت سارے ایسے علاقے ہیں اہل بیت کے ماننے والے رہ رہے ہیں دور افتادہ علاقوں میں، اتنا ہی کرتے رہیے، آتے جاتے رہیے، ان کو نظر آتا رہے کہ بھائی لوگ آ رہے ہیں، کافی ہے. ہم نے جو اب تک کچھ مہینوں میں بہت زیادہ سفر کیا اس میں اندازہ یہ لگا ہے، یہ آنا جانا ہی ان کی ہمت بڑھانے کے لیے بہت ہے. ایک علاقے میں گئے، لوگوں نے ٹھیک ٹھاک ملتے ملتے ملائے، بڑی محبت سے مل رہے تھے، بڑی شکوے شکایت بھی کر رہے تھے. شکوے شکایت سننے میں بھی ایک مزہ ہے نا، آدمی کہتا ہے چلو اتنی ہمیں اہمیت دے رہے ہیں کہ ہم سے شکوا کر رہے ہیں، یہ اس میں بھی بڑی، ورنہ کوئی کسی سے کیوں اپنا درد دل کرے گا. خیر انہوں نے جو باتیں کی، ہم نے پوچھا کہ بھائی ایسا ہے کہ یہاں پہ کوئی رابطہ آپ کا باہر سے رہا نہیں رہا؟ کہا نہیں کوئی رابطہ نہیں رہا. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کوئی باہر والا عالم کب آیا تھا؟ کہنے لگے شہید علامہ عارف حسینی آئے تھے آخری دفعہ، وہ 88 میں تو آغا کی شہادت ہوئی ہے، آخری آدمی یعنی 86 میں کبھی کبھی آیا ہوگا. کس کا مطلب ہو گیا 20 سال ہو گئے آخری آدمی آئے ہوئے. اب یہ بہت مزریبل ہے، اس کا مطلب یہ واقعاً کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں. ہم لوگوں کو چاہیے کچھ کریں، کچھ آئیے آگے پیچھے جائیے. سیکیورٹی کا پرابلم ہوگا، ظاہر ہے ٹریولنگ کے اندر اپنی پرابلم ہے. گلگت بلتستان کبھی آپ کو جانا ہو تو پتہ چلا ہے فلائٹ نہیں مل رہی ہے، آپ کو بائی روڈ جانا راستہ ہے، مٹی گرمی اور سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے، بعض اوقات روڈ سے اتار کے مار دیتے ہیں. پتہ نہیں کتنے مومنین تو بےچارے اس طرح مارے گئے. ان تمام باتوں کے باوجود ان مومنین کے دلوں میں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا چاہیے، تاکہ کم از کم کچھ تو ان کو امید رہے، آسرا رہے کہ ہاں بھائی کچھ لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں ہو جائے گا. اب جو ان کے اوپر مصیبتیں جھیلتے ہیں وہ لوگ، ان کر کے بعض اوقات اپنا دل بھی کڑتا ہے اور شاید آپ کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتا ہوگا کہ کس طرح سے لوگ مر جاتے ہیں، جانیں چلی جاتی ہیں. مثلا دل کے اندر جو دو چار چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دوں، گلگت میں چھوٹا سا ہم نے کوشش کی کہ مثلا بچوں اور خواتین کی صحت کے حوالے سے ایک چھوٹا سا کلینک بن جائے، تو وہاں ہمیں مسلسل رپورٹ ہوتا کیا ہے میڈیکل فیسلٹیز میں، پتا چلا کہ ایک بچی کا ہارٹ ٹوٹ گیا تھا، یہ ابھی تقریباً کوئی 25 دن پہلے کی بات ہے میرا خیال میں، 25 دن ایک مہینہ ہوا ہوگا، ایک بچی کا ہارٹ ٹوٹ گیا ریموٹ ایریا کے اندر، گاؤں دیہات کے اندر، تو وہ گھر والوں نے وہیں پہ کوئی پٹی شٹی اس کو باندھ دی اور معاملہ ختم کر دیا. اب وہ بچی بیچاری تڑپتی رہی کہ اس میں تکلیف ہو رہی ہے. کوئی 15 دن کے بعد کے گھر والوں کو بالآخر یا تو اس پہ رحم آ گیا یا تنگ آ گئے، پتہ نہیں کیا ہوا، اپنے علاقے سے نکل کر کوئی ایک دن کا فاصلہ طے کیا انہوں نے بڑی مصیبتوں سے، تو اس کلینک پر پہنچے. اس کلینک وہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ موجود تھی، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہاتھ کٹ جائے گا. آپ یقین فرمائیے انہوں نے ریفر کیا ڈی ایچ کیو پہ گلگت میں کہ بچی کا ہاتھ کوہنی تک کاٹنا پڑ گیا. اچھا یہ کیوں ہوا؟ یہ تو میں آپ کو ایک کیس بتا رہا ہوں. آپ یقین فرمائیے تقریباً 3 مہینے ہوئے ہیں میرے خیال میں ہوئے اس کلینک کو اسٹیبلش کیے ہوئے. مجھے معلوم ہے کہ اس کلینک سے 6 گھنٹے کے فاصلے پر گاؤں موجود ہے جس میں ایک وزٹ پر 60 پیشنٹ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ وہاں پر گئیں، پتہ چلا 60 ایسی خواتین موجود تھیں جن کو ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے تھی لیکن نہیں مل پا رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں جا سکتی اور وہ وہاں سے آئے نہیں. جب وہاں پر کسی عورت کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو یہاں تک لانے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے. اب آپ یقین فرمائیے 3 مہینے کے اندر ہم 2 خواتین کی تو ہمیں قبریں بھی پتہ ہیں کہ وہ راستے میں مر گئی ہیں، ہمیں معلوم ہے. پچھلے سال جولائی سے ہم اس میں تھوڑا سا انوالو ہوئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ ایوریج کم از کم پر ایک عورت نے راستے میں مرنا ہی مرنا ہے. راستے خراب ہیں، وسائل نہیں ہیں. ایک جیپ آتی ہے صبح کو، ایک جیپ آتی ہے شام کو، اس میں 26 آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. دو عورتیں زیادہ سے زیادہ بیٹھ سکتی ہیں، بہت مصیبت ہوا تو تیسری ہو جائے گی. اب انہی 3 میں کوئی ایک عورت ایسی بھی ہوگی جو 9 منتھ کی پریگننٹ ہوگی، اب سمجھ لیں کیا ہوگا. اور میں عرض کر رہا ہوں ہر 2 مہینے پر ایوریج نکلتا ہے کہ ایک عورت نے راستے میں مرنا ہے. سادہ سی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس پر ایمبولنس کے جو پہاڑوں کے اندر موو کریں اور پیشنٹ کو سکون کے ساتھ لے کر آئے، ہمارے پاس نہیں ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہیں یہ کیوں ہمیں پتا؟ ہم نے ان کاموں کو مثال کے طور پر ہمیں پتا ہی نہیں تھا. یہ سوال یہ قیامت کے دن کیا یہ جواب دے پائیں گے ہم؟ ہمیں نہیں معلوم تھا. کیوں نہیں معلوم تھا؟ کہ گلگت کے اندر اہل بیت کے ماننے والے رہتے ہیں. اچھا گلگت کے عوام کا بھی ایک عجیب مزاج ہے، ان کا بھی ایک عجیب و غریب مزاج ہے جس میں کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اسی طرح بلتستان، اسی طرح دوسرے علاقے، پنجاب کی ایک بیلٹ ہے، دریا کے دونوں طرف کوئی کم از کم 100 کلومیٹر کے قریب علاقہ ہے جہاں مکمل شیعہ آبادی ہے، اور اس علاقے ترین اور نتیجتاً جاہل ترین آبادی. اتنے کام کرنے کے مواقع ہیں، اتنے کام کرنے کی جگہیں ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. صرف ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کرنا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں اور کرنے کا کام شروع کر دیجئے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. خدا ان مومنین سے جنہوں نے درخت کے نیچے تیری بیعت کی راضی اور خوش ہوا. خدا اس صداقت اور ایمان ان کے دلوں میں چھپا ہوا تھا، جانتا تھا، لہذا اس نے ان کے دل پر سکون و اطمینان نازل کیا اور اجر و پاداش کے عنوان سے ایک نزدیکی فتح انہیں نصیب فرمایا اور بہت سے غنائم جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور خدا عزیز و حکیم ہے. اس سے پہلے کہ میں پھر اس بحث سے تفسیر کو شروع کروں، ایک چھوٹا سا اعلان. زینبیہ ایجوکیشن کا اسٹال باہر موجود ہے جو کہ کمیونٹی کے مستحق بچوں کی تعلیمی اخراجات کا بندوبست کرتا ہے. تقریباً 1200 سے زائد لڑکے لڑکیوں کی فیس کتابوں کے سلسلے میں مدد کی جاتی ہے، جس میں سادات اور غیر سادات خاندان شامل ہیں. سہم سادات بھی وصول کیا جاتا ہے. ہمارے پاس سوائے بچوں دینے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے اگر ہم چاہتے ہیں اپنی کمیونٹی کو اسٹرانگ کریں. یہ جو کام زینبی ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت ہے, 1200 بچے جن میں سادات اور باقی غیر سادات ہیں, اور جیسے کہ انہوں نے جو کچھ جملہ لکھ کے دیا ہے وہ میرے خیال میں کمپریہنسو ہے, اس کے اندر سب شامل ہے. الحمدللہ رب العالمین ایک بڑا کام ہو رہا ہے, دائرے تعاون کر سکتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں, آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں ان چیزوں کو کہ کس طریقے سے کام انجام پا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین کافی خطیر رقم خرچ کی جاتی ہے, اور مجھے دیکھ دیکھ کر خوشی ہے. یہ وہ کام ہے جو اگلی نسل میں ہمیں فائدہ دے گا. یہ بچے پڑھ جائیں گے, یہ بچے پڑھنے کے بعد تھوڑا سا ماحول میں دین سے وابستہ رہیں گے, اور اس کے بعد وہ کم از کم تھوڑا سا بہتر ماحول مل پائے گا. اتنا تو ہو کہ ہمارا بچہ غربت کی وجہ سے بالکل ناخواندہ نہ رہ جائے. آئیڈیا ہوتی کہ ہمارا بچہ جتنا تعلیم حاصل کر سکتا تھا ہم فراہم کرتے رہتے. مجھے معلوم ہے یہ کام آسان نہیں ہے, پروفیشنل کالجز کے اندر, پروفیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر فیسز بہت زیادہ ہیں, لیکن کم از کم اتنا کم تو کوئی بچہ نہ رہ جائے غربت کی وجہ سے, جس کا خرچہ بھی زیادہ نہیں ہے. اس کا خرچہ بھی مثلا میں ان سے پوچھ رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک بچے کا کوئی 6000 روپے سالانہ خرچہ بنتا ہے. 6000 روپیز پر اینم آپ بچے کے لیے دے سکتے ہیں, جس سے اس ایک بچے کا ایک سال کا خرچہ پورا ہوتا ہے. تو بہت بہت ہی میں سمجھتا ہوں کم خرچہ ہے اس کے مقابلے میں, کہ اگر خدا نہ کرے یہ بچہ کہیں جاہل ہو کے بڑا ہو گیا, بے پڑھے لکھے بڑا ہو گیا, تو پھر جو اس کی زندگی کے اندر مشکلات آئیں گی اسے کہاں سے ہم تحمل کر پائیں گے, پھر اسے ہم کہاں سے پورا کر, پھر اس کا ایک مہینے کا خرچہ جو ہوگا وہ مثال کے طور پر 10000 روپے ہوگا جو ہمیں کہیں نہ کہیں سے کرنا پڑ جائے گا, یا وہ بیچارہ اور مصیبتوں میں پھنسے گا. بہرحال تھوڑا سا آج اس طرف ہم نے زیادہ رخ کر دیا. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خدا نمتال نے صلح حدیبیہ کے واقعے میں بیان فرمایا کہ اے نبی, مومنوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, خدا ان مومنین کی بیعت سے راضی ہوا ہے. کیوں مومنین کی بیعت سے؟ بیعت کا پس منظر کیا تھا؟ تھوڑا سا بیعت کے بارے میں بھی عرض کروں گا. پس منظر آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ حضرت عثمان کو بھیجا گیا تھا مکہ, پتہ چلا کہ واپس نہیں آئے, شاید قتل کر دیے گئے. نبی اکرم نے مومنین کو جمع کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ اگر جنگ ہوئی آپ لوگ جنگ میں ساتھ دیں گے. 1400 مسلمان تھے, اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا, اعتبار سے انتہائی خطرناک پوزیشن میں تھے. انہوں نے وعدہ کیا رسول گرامی سے کہ اے اللہ کے رسول, ہم مرتے دم تک آپ کا ساتھ دیں گے, ہم میں سے کوئی انحراف نہیں کرے گا, کوئی میدان چھوڑ کر نہیں. جو فیصلہ آپ کریں گے اس فیصلے کے اوپر ہم باقی رہیں گے. دو پہلو ہیں, ایک تو یہ کہ مومنوں کے دلوں کو آزما لینا, کہ نبی اکرم نے اس بیعت کے ذریعے سے مومنوں کے دلوں کو آزمایا, اور دوسرا یہ تیار کیا کہ جب نبی کوئی خطرناک فیصلہ کرے تو لوگوں کے دل پہلے سے نبی کے فیصلے کے لیے جھکے ہوئے ہوں. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے تم لوگ ایمان کی حقیقت کو نہیں جانو گے جب تک نبی کو اپنے تمام فیصلوں کے اندر حاکم قرار نہیں دو گے, پھر ان کے فیصلے پر دل میں بھی ناراضگی نہیں رکھنا. یہ بہت سخت ہے. اللہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر ماں باپ کی اطاعت کرو. بعض اوقات ماں باپ کو ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جس سے اندر انسان بہت کوڑ رہا ہوتا ہے, لیکن آپ چھپا لیں اور چپ ہو جائیں. ماں باپ کے معاملے میں اظہار کرنے پر نقصان ہے, رسول گرامی کے معاملے میں دل میں رکھنے پر بھی نقصان ہے. دل کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے. خدا نمتال نے فرمایا آپ کو حاکم بنائیں, پھر جو آپ فیصلہ کریں تو دل میں بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے, آپ کے فیصلے کے اوپر ان کو تسلیم ہو جانا چاہیے. خدا نمتال نے کہا بیعت دیجئے, نبی اکرم نے مومنین سے بیعت لی. اس بیعت کے لیے اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المومنین, اللہ مومنین سے راضی ہو گیا. اس شجرہ جب وہ لوگ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے, فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, پس خدا کو ان کے دل کی صداقت ثابت ہوئی, السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ, تو خدا نے ان کے دلوں پر اپنا اطمینان نازل کر دیا. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, اور انہیں بہت بڑی نزدیکی فتح نصیب کر دی. اب قرآن کریم نے یہاں پہ ایک قانون بتایا ہے, وہ یہ کہ خدا دلوں کا امتحان لے گا, اگر دلوں کے اندر صداقت ہوئی, سچائی ہوئی, مشکل بھی ٹل جائے گی اور انعام بھی ملے گا. صلح حدیبیہ میں ایسے ہی ہوا, خدا نے امتحان لیا, ایک کریٹیکل پوزیشن میں رکھ دیا مومنین کو, دیکھا مومنین کیا کریں گے, فیصلے پر قانع ہو گئے, ان کے فیصلے پر راضی ہو گئے, ان کے نام پر جان دینے کو تیار ہو گئے. خدا نے کہا ہمیں تمہاری جان نہیں چاہیے تھی, تمہارے دل کی صداقت ثابت ہونی تھی. بس دل کی صداقت ثابت ہو گئی, خدا نے کہا اب تم جنگ نہ لڑو, فتح ہم تمہیں دلا دیں گے. اب تم جنگ نہ لڑو, مال غنیمت بھی تمہیں ملے گا, اور تم جنگ نہیں لڑو, اطمینان بھی نازل کر دیں گے. کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے, صرف اپنے اچھے ارادے سے مسلمان نے ثابت کر دیا, مومنین نے ثابت کر دیا کہ خدایا ہم تیرے. مولا امیر مومنین نے ایک موقع کے اوپر اسلام کے ابتدائی زمانے کے مومنین کی حالت کو بیان کرتے ہوئے چند جملات ارشاد فرمائے, تو یوں فرمائے, امر اللہ صدقنا انزل بعدوبنا الكبت وانزل علينا النصر, جس وقت خدا نے ہمارے صدق و خلوص کو دیکھا تو دشمن پر اور ہم پر کامیابی اور نصرت کو نازل کر دیا. امیر مومنین فرماتے ہیں ہم نے صدر اسلام میں, اسلام کے ابتدائی زمانے میں اللہ کی دین کی خاطر کوششیں کی, جہاد کیا, نے دیکھا کہ ہم اپنے دل میں سچے ہیں, تب خدا متعال نے دشمن کے دل پر روب ڈال دیا, اسے ذلت و خواری دے دی اور ہمیں فتح و کامرانی نصیب کر دی. اس کے بعد کہ اسلام صفحہ زمین پر پھیل گیا اور وسیع علاقے اسلام میں داخل ہو گئے, اور میری جان کی قسم, اب ذرا سنیے گا, اپنے زمانے میں جملہ ارشاد فرما رہے ہیں, نبی اکرم کی وفات کے تقریباً 27 سال کے بعد تقریباً امیر المومنین کا یہ جملہ ہے, میری جان کی قسم مقابلہ کرنے میں تمہاری طرح ہوتے تو ہرگز دین کا ستون قائم نہیں ہو سکتا تھا. صرف 27 سال کے بعد امیر المومنین یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں اپنی جان کہ میری جان کی قسم اگر ہم لوگ تمہاری طرح کرتے تو دین قائم نہیں ہو سکتا تھا, ہرگز دین کا ستون قائم نہ ہوتا, ایمان شاخ سرسبز نہ ہوتی. اچھا اب یہاں پر امیر المومنین اپنے زمانے کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ بہت سست ہو ارادے کے اندر, تم لوگ میدان جہاد کے اندر جاتے ہو, میں تمہیں پکارتا ہوں تم آتے نہیں ہو, اگر ہم تمہاری طرح ہوتے کہ نبی پکارتے ہم نہ جاتے تو دین سرسبز نہیں ہوتا. اچھا کوئی مولا سے کہے مولا اب تو نا اب تو دین پھیل گیا, اب ہم کریں یا نہ کریں اب تو دین پھیل گیا, مولا فرما رہے نہیں ایسا نہیں ہے. اگلا جملہ دیکھیے گا, اب خدا پہلے تو اپنی جان کی قسم کھائی تھی, اب خدا کی قسم کھائیے, اور خدا کی قسم تم دودھ کے بدلے خون دو ہو گے اور پشیمان ہو جاؤ گے. گائے دوہتے ہیں تو دودھ حاصل ہوتا ہے, فرمایا تم دودھ کے بدلے خون لو گے, اتنا خون بہے گا جیسے جانور سے اتنا خون بہے گا, یہ مولا کا لفظ ہے, پھر تم پشیمان ہو جاؤ گے. مولا فرما رہے ہیں ہم نے محنت کی, دین کو نصرت ملی, یہ مت سمجھو دین کو جو دائمی ابدی نصرت ہے, نہیں ایسا نہیں ہے, تم پلٹو گے اس کے بعد پھر دیکھنا کہ کیا ہوگا. قرآن کریم فرماتا ہے ان عدتم, اگر تم پلٹ گئے عدنا, ہم بھی پھر ہم تمہاری نصرت نہیں کریں گے, دنگے بدر میں ہم نے 5000 فرشتے بھیجے, ہمیشہ تھوڑی بھیجیں گے, اگر تم نصرت کے لیے آگے بڑھے, تمہارے دل کے اندر صدق ہوا, خلوص ہوا, اللہ کی ہمت ہوئی, ہم فرشتے بھیجتے رہیں گے. اگر ایسا نہیں ہوا, مولا فرماتے ہیں مت سمجھنا کامیابی ہمیشہ رہے گی, تم خدا کی قسم تم دودھ کے بدلے خون دو گے, اتنا کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیا ہو رہا ہے. اگر اس وقت کسی کو مولا کا یہ جملہ سمجھ میں نہ آیا ہو, اب تو شاید اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم خون دھوتے دھوتے مر گئے ہیں, خون صاف کرتے کرتے پریشان ہو گئے مسلمان کا, اب بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کا دین لفاظیوں سے نہیں پھیلے گا, اللہ کے دین کے لیے کبھی نہ کبھی جان دینی پڑتی ہے. ہم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین کی راہ میں آسان راستہ بھی ہے کوئی, نہیں ہے ایسا, ہرگز نہیں ہے ایسا. جو کوئی بھی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. دین کی راہ ضروری پڑتی ہے، اگر نہ ہوتی ضروری تو امیر المومنین کیوں یہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ یقیناً ہر کچھ سال کے بعد ایسا موقع آتا ہے جب دینداروں کو کچھ جائیں گی. نبی اکرم کے زمانے میں 11 سال کے اندر 70 سے زیادہ غزبات ہو گئے، نبی اکرم نے اپنی دوستوں کی جانیں قربان کی، اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے دوستوں کر رہے تھے، تب دین بڑھ رہا تھا. ہم نے یہ سمجھا ہے ہم کچھ نہیں کریں گے دین پھیلتا رہے گا. کس سے پھیلے گا؟ عمارتوں سے پھیلے گا، کتابوں سے پھیلے گا. کتابیں اور عمارتیں پہلا خون ہے، پہلے جان ہے، پہلے ہمیں اپنی جان مٹھی میں رکھ کر دین اسلام کی خاطر سامنے آنا پڑتا ہے. جب ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنا خون بہاتے ہیں اثر ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے. اگر پہلے سے میں نے یہ طے کیا ہوا ہے میں آپ کے سامنے بولوں گا جان نہیں دوں گا، اس بولنے میں بھی اثر نہیں ہوگا، اور اثر ہوگا بھی تو پھر میں آپ گا جن کے اندر جان دینے کی ہمت نہیں ہوگی. مجھے پہلے مرحلے میں یہ سوچنا پڑے گا شاید ایک جملہ بھی نہ بولوں سب سے پہلے جان دینی پڑ جائے، تیار ہوں اس بات کے لیے. اگر پھر میں آپ کو تیار کروا پاؤں گا جان دلوانے کے لیے. لیکن اگر میں نے شہادت نہیں سیکھی، آپ نے شہادت نہیں سیکھی، تو ہم دنیا میں اسلام کہاں سے پھیلا لیں گے؟ کیا ہوا ہے جب بھی دین میں کچھ دینے کی بات آئی میں مال دے کر پیچھے ہٹ جاؤں گا، نہیں پھیل سکتا دین، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو، نہیں پھیل سکتا. اہل بیت نے نہیں سکھایا دین پھیلنا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پہلے تم یہ سوچ کر رہو کہ اگر جان تک بھی باری جائے تو جان دوں گا، پھر ممکن ہے جان نہ دینی پڑے، جیسے صلح حدیبیہ میں ہوا. نبی نے مومنین کو جمع کیا، کہا دیکھو ہم بہت کم ہیں، اسلحہ ہمارے پاس نہیں ہے، اگر جنگ ہوئی تو جنگ کریں گے چاہے جان دینی پڑے. مومنین نے کہا ہم جان دیں گے. یہ لفاظی نہیں کر رہے، یہ اپنی بات میں سچے ہیں، اس سے پہلے جنگوں میں جان دیتے آئے ہیں، اب بھی اگر کہہ رہے ہیں تو واقعی جان دے دیں گے. تب جانیں نہیں گئیں، کامیابیاں نصیب ہو گئیں. اور ایک موقع ایسا آتا ہے جب جانیں بھی چلی جاتی ہیں پھر کامیابی نصیب ہوتی ہے، جیسے واقعی کربلا. شب عاشور جتنا جانیں دیں گے سب نے جانیں دے دیں اور کامیابی سینکڑوں سال کے بعد ملتی رہی. اب 1400 سال گزر گئے ابھی تک کامیابی مل رہی ہے. تو ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا ہم میں سے کتنے لوگ واقعی جان دینا چاہتے ہیں، اور ان باتوں کو تکلفات سے نکال کر دل کی سچائیوں تک لے جائیے، سچائیوں تک لے جائیے. اپنی تنہائیوں میں اپنے آپ سے پوچھئے آیا میں دین کی خاطر جان دینے کو تیار ہوں یا نہیں ہوں؟ اگر نہیں ہوں تو یہ دھوکہ کیوں دے رہا ہوں اپنے آپ؟ مجھے جان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. جب میرے مولا مجھے پکاریں تو میں یہ نہ سوچ رہا ہوں کہ نہیں اس موقع پر جان دے دوں گا، ابھی نہیں دوں گا. کیوں ابھی نہ دوں؟ سوچا ہے میں اپنی جانیں بچا بچا کے کیا کر لوں گا اس کے ساتھ. تو عزیزان محترم جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا، دیکھیے آپ ماہ رمضان کی دعاؤں کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، قتلن فی سبیل ایک جگہ جگہ دعاؤں کے اندر آئے ہوئے، خدایا ہمیں اپنی راہ میں مارے جانے کی فضیلت دے دے. تو آپ یہ عربی میں دعا کر رہے ہیں، اس کو اردو میں کیوں نہیں بٹھاتے؟ عربی میں آپ بار بار کہہ رہے ہیں خدایا ہمیں اپنے راہ میں شہید ہونے کی فضیلت دے، تو اردو میں سوچ کر دماغ میں بھی تو بٹھاؤ کہ ہاں مجھے واقعی جان دینی ہے. بات پھر آئیے کہ جب جس چیز کا موقع ہو آپ اس کو قربان کرتے چلے جائیے. اگر خدا نے یہ دیکھ لیا تب اطمینان دے دے گا. ہم اور آپ پریشان ہو رہے ہیں، ان لوگ دے رہے ہیں، اور جو جان دے رہے ہیں وہ مطمئن ہیں، انہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہو رہی. ہم اور آپ یہ ڈر رہے ہیں کہ ابھی اسرائیل دوبارہ مارے گا حزب اللہ کو، یقینی بات ہے، طے شدہ بات ہے ہم چھوڑیں گے، دوبارہ ماریں گے، یقینی بات ہے، طے شدہ بات ہے، چاہے کوئی لکھ لے یہ دوبارہ ہوگی جنگ. یہ جنگ ناقابل اجتناب ہے، جنگ چند نظریوں کی جنگ ہے، یہ جنگ کفر اور اسلام کی جنگ ہے جو ناقابل اجتناب جنگ ہے. یہ جنگ اگر علاقوں کی جنگ ہوتی، یہ جنگ اگر آرمیز کی جنگ ہوتی تو اس کے تھا. لیکن جس جگہ جنگ نظریے کی جنگ ہوتی ہے وہاں کچھ نہیں ہو پاتا سوائے یہ کہ دو میں سے کوئی ایک پارٹی اپنا نظریہ ترک کرنے پہ تیار ہو جائے. ان دونوں کو ہم پہچان چھوڑیں گے اور یہ ایمان نہیں چھوڑیں گے، ان دونوں کو ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. بس جنگ ناقابل اجتناب ہے، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہر آدمی کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جنگ ہوگی. اب ہم وہ مطمئن ہیں کہ ٹھیک ہے آئیں گے تو آئیں گے دیکھا جائے گا, اور وہ پوری طاقت کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں کہ نہ صرف اسرائیل, اگر امریکہ اور یورپ مل کر بھی آئے تو آئیں گے. آپ اس مضبوط لہجے کو دیکھیے جو اس سید بزرگوار حسن نصر اللہ کے اندر خدا نے متعال نے رکھ دیا ہے. ان کی تقریر کو اگر نہیں دیکھا ہے, میں آپ سے درخواست کروں گا کسی نہ کسی طریقے سے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کیجئے اس آدمی کو, اس کے لہجے کو دیکھیے. یقین فرمائیے آپ کو عربی سمجھ میں آتی ہو یا نہ.
صلی اللہ علی محمد.
عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ اگر آپ صرف جا کر ان کے لہجے کو دیکھنے کی کوشش کریں, جس انداز میں وہ تقریر کرتے ہیں, جس انداز میں اپنی عوام, جس ٹھوس لہجے کو وہ استعمال کرتے ہیں, حتیٰ اگر آپ کو عربی نہیں آتی, آپ سمجھ جائیں گے یہ ارادے میں لوہے کی طرح ہے, ارادے میں 100% ہے. اب میں آپ کی خدمت میں چند دن پہلے عرض کر چکا ہوں, مجھے یوں اندازہ ہوتا ہے کائنات میں بہت ساری چیزیں صرف مضبوط ارادے سے تبدیل ہو جاتی ہیں. اس بات کا معتقد ہو گیا ہوں کہ بہت ساری چیزیں میٹیریل اور فزیکل ایلیمنٹس کے بجائے ہیومن ول پاور سے چینج ہو جایا کرتی ہیں. اگر ایسا ہے, اس ارادے میں اتنی مضبوطی ہے کہ اسرائیل اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. بہت کچھ ہے. اب جا کر دیکھیے, خدا نے ہمیں عجیب و غریب سنہری دور کے اندر رکھا ہوا ہے. یقین فرمائیے ایسا نہیں تھا, ایسے لوگ نظر نہیں آتے تھے آج سے پہلے. یہ اس نسل کی برکت ہے, اس نسل کے اندر ایسے لوگ نظر آنا شروع ہوئے ہیں. آج سے 30 سال سوچ بھی نہیں سکتے تھے اتنا بڑا کوئی مجاہد, اتنا مخلص کہ اپنے فرزند کو بھی اس راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو اور قربان کر چکا ہو. 1997 میں انہی حسن نصر اللہ کے فرزند ہادی نصر اللہ کی شہادت ہوئی, اور جب شہادت ہوئی اسرائیل کو پتا چلا کہ انہوں نے جس آدمی کو مار دیا ہے وہ نصر اللہ کا بیٹا ہے, تو کی کہ ہم تمہارے مارے ہوئے آدمیوں کی لاشیں واپس نہیں کرتے, لیکن تمہارے بیٹے کی لاش واپس کرنے کو تیار ہیں. نصر اللہ کو آفر کی کہ ہم دوسرے مجاہدوں کی لاشیں واپس نہیں کرتے لیکن لاش واپس کرنے کو تیار ہیں, اس ریسپیکٹ میں کہ تم لبنان کی لیڈر ہو. نصر اللہ نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کی لاش لینے کی کوئی جلدی نہیں ہے, دوسرے مجاہدوں کی لاشیں واپس آئیں گی تب میرے بیٹے کی لاش بھی آ جائے گی. نہیں ہے. امت اسلامیہ کی تاریخ میں یہ پہلا لیڈر بنا ہے اس صدیوں کے اندر جس کا بیٹا میدان جنگ کے اندر شہید ہوا ہے. نہیں آتا ہمیں. یہ امت اسلامی کے ان واحد لیڈرز میں سے ہے جس کا بیٹا میدان جنگ کے اندر شہید ہوا ہے. طاقت یہاں سے ہے. اللہ نے اگر اتنی ہمت اپنے بیٹے کو شہید کر سکتا ہے تو پھر اتنی ہمت بھی اس کے پاس ہے کہ اس بیٹے کے قاتل کے گردن پہ بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے اور اس سے پوچھ سکتا ہے کہ اس نے کیوں قتل کیا. ہم لوگ دور میں اس اعتبار سے اگر ہم اس دور کو سمجھ پائیں اور اس دور میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر پائیں. پروردگار فرماتا ہے ہم نے تمہارے دلوں کے اندر خوبصورتی دیکھی, ہم نے سکینہ نازل کر دیا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ایک آدمی اپنے ارادے کی مضبوطی دکھاتا ہے, خدا اطمینان نازل کر دیتا ہے, پوری قوم مطمئن ہو جاتی ہے. ایک آدمی اگر خدا کا ماننے والا ہو پوری قوم کے دلوں سے خوف و ہراس کو دور کر سکتا ہے. ایک آدمی اللہ کا ماننے والا ہو. اور مسلسل ہم دیکھتے رہے آیت اللہ خمینی نے کس طریقے سے کیا, حسن نصر اللہ کا کردار یہ مسلسل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی مطمئن ہوتا ہے پوری قوم کو اطمینان دے دیتا ہے. اور اس کے پیچھے آپ جب دیکھیں گے کچھ اور مومنین ہیں جو اس کی بیعت پر باقی ہیں, کچھ اور مومنین ہیں انہوں نے ان کی بیعت کی اور اس بیعت کے اوپر باقی رہے. دیکھا مومنین آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, دل میں سچے ہیں, ہم نے اپنی مدد نازل کر دی, قانون یہ قانون ہے. چند مومنین جمع ہوں ایک صاحب ایمان کے اللہ کی خاطر, صدق و رضا کی خاطر اللہ اپنا اطمینان نازل کر دے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. ہر دور میں نبی نہیں ہوتا لیکن ہر دور میں نبی کا نمائندہ ضرور جو نبی کی پاکیزگی کو لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے. خدا نے متعال فرماتا ہے چند مومنین جمع ہو جائیں, نبی کے ہاتھ پر بیعت کریں, دل میں سچے ہوں, ہم سکینہ نازل کر دیں گے. یہ قانون آج بھی یہی ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا آپ نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے, آپ پر سکینہ نازل کیوں نہیں ہو رہا ہے, آپ نے کتنی دفعہ اسلام کی خاطر اپنا وہ کچھ قربان کر دیا ہے جس کو آپ پسند کر رہے تھے. اور میں اپنے آپ سے ظاہر ہے آپ سے پہلے پوچھوں, جب ہم گزر جائیں کہ ہاں ہم نے اسلام کی خاطر اپنی ایسی چیزیں بھی قربان کی ہیں جن کو ہم پسند کرتے تھے, تب خدا اپنے اطمینان کو ہمارے دلوں پر نازل کر دے گا. جس دن ہم یہ کہیں کہ پروردگار ہم نے 10% اور 20% کا حساب نہیں رکھا, جو ہمارے لیے محبوب تھا وہ ہم نے تیرے دین کی راہ میں دے دیا, تب ہم اس سکینہ اور اس اطمینان قابل بن جائیں گے. اپنے ذہن میں ہمیشہ سوال کیجئے گا, نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. آپ نے معرفت کے حق کو اپنے عمل میں کیسے ادا کیا؟ آیا 5 منٹ کی دعائے عہد پڑھنا جس پر میں بے تحاشا اصرار کروں گا, میں کہوں میں نے امام کی معرفت اور اس کے حق کو ادا کر دیا؟ کیا دیا ہے, کیا کیا ہے جس کے بدلے میں کہوں کہ میں امام کے حق کو ادا کر دیا ہے؟ یہ ہمیں بہت سوچنا پڑے گا, پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا وہ سکینہ اور اطمینان ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے, وہ جہاد دلوں میں کیوں نہیں ہے, وہ شہادت کی خواہش ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے جو ہمیں ان اہل بیت کے ماننے والوں کے اندر نظر آتی ہے. ہمارے دوست چھپے کھلے لفظوں میں یہ کہتے رہتے ہیں ہم حزب اللہ کی طرح کیوں نہیں ہیں؟ اس وجہ سے نہیں ہے عزیزان محترم, ہم نے اپنی ایمانی توانائیوں کو ایک جگہ جمع, اپنی ایمانی طاقتوں کو ایک جگہ جمع کرنا سیکھیے, اپنے اندر ایثار لانے کی کوشش کیجیے, اپنے اندر وفاداریوں کو لانے کی کوشش کیجیے. مولا ایک جگہ پہ فرماتے ہیں 3 انسان ایسے ہیں بھی پسند نہیں کرے گا, عربی عبارت بھی سامنے, میں صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ عز وجل یوم ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب ندیم. 3 شخص ایسے ہیں جن سے خدا بات نہیں کرے گا قیامت کے دن, انہیں پاک نہیں کرے گا, ان کے لیے دردناک عذاب. پہلے 2 باتیں بتا دیتا ہوں, ایک وہ شخص جس کے پاس بیابان میں فالتو پانی موجود ہے لیکن وہ مسافر کو نہیں دیتا, یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ ایک آدمی کے پاس تو وسائل موجود ہیں جو اس کے کسی کام نہیں آنے, اس کو نہیں دے رہا جو محتاج ہے, اپنے پاس جمع کر کے خوش ہوا ہوا ہے. فالتو پانی بیابان کے اندر ہے, ایک آدمی بیابان میں دیکھتا ہے اس کو نہیں دیتا, اپنے میں کیا بولوں کیا عرض کروں, اپنے بیلنسز کو بڑھا بڑھا کے خوش ہو رہا ہے, اتنا چکا ہے کہ اس کی 2 نسلوں کے لیے بھی بہت ہے, ابھی بھی بڑھا کے خوش ہو رہا ہے. خدا نے مطالعہ فرماتا ہے میں کس طرح سے آپ کو یقین دلاؤں کہ یہ اللہ کی روایت سامنے ہے. یہ کتاب تفسیر نمونہ ہے, میرے خیال میں کافی لوگ اس بات کو جانتے ہیں, کئی سال سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جلد نمبر 12 میں سورہ فتح کی تفسیر میں روایت درج ہے, خصال شیخ صدوق سے یہ روایت ہے, رسول گرامی نے فرمایا خدا بات نہیں کرے گا, تزکیہ نہیں کرے گا, عذاب علیم ہے, نظر بھی نہیں ڈالے گا اس شخص کے اوپر, بیابان میں فالتو پانی تھا اور وہ مسافر کو نہیں دیتا. دوسرا شخص, وہ شخص جو عصر کے وقت جنس بیچتا ہے اور قسم کھا کر خریدی اور مشتری خریدنے والا سچ سمجھ کر خرید لیتا ہے جبکہ ایسا نہیں تھا. روایت کے الفاظ یہ ہیں, عصر کا وقت ہے یعنی ایسا وقت ہے جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں اب انسان بے ایمانی نہیں کرے گا, اس موقع پر جھوٹی قسم کھاتا ہے, کہتے ہیں میں نے اتنے میں خریدی تھی, خریدنے والا سمجھتا ہے کہ یہ سچ کیا لیتا ہے, خرید لیتا ہے. یعنی کیا, کس کی مثال ہے؟ اس کی مثال ہے جو دین کے نام پر لوگوں کو دھوکا دیتا ہے اور لوگ دیندار سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں, اس کو خدا دیکھے گا بھی نہیں. تیسری مثال یہ ہے, وہ شخص جو امام کی بیعت کرے اور اس کا مقصد دنیا کے علاوہ کچھ نہ ہو, اگر اسے اس کی مطلوبہ دنیا دے دی جائے تو اپنی بیعت کو پورا کرے گا ورنہ علیحدہ ہو جائے گا. کیا مطلب؟ ایک شخص کی پیسے کے ساتھ ہیں. جہاں پیسہ دیکھتا ہے وفاداری دکھاتا ہے, جہاں پیسہ نہیں ہے وہاں وفاداری بھی نہیں ہے. فرمایا خدا اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, گفتگو نہیں کرے گا, دردناک عذاب میں ڈالے گا. کیوں؟ اس نے خدا کے حکم کو نہیں دیکھا, پیسے کو دیکھا ہے, یہ پیسے کے اوپر چلتا رہا ہے. جس سے پیسہ ملتا ہے اس کو اہمیت دیتا ہے جس سے پیسہ ملتا ہے, اس کی بیعت کرتا ہے جس سے پیسہ ملتا ہے. جب تک ملتا ہے ساتھ دیتا ہے, جب نہیں ملتا اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہے. یہی اس قوم کے لیے ہے, اس بدبخت قوم کے لیے جو پیسے کی خاطر اپنا دین و ایمان بیچتے, یہی اس بدبخت پیسے کی خاطر اپنے ایمان اور اسلام کو فروخت کرنے کو تیار ہو جائے. ہمیں اس باتیں نظر آ رہی ہیں تاریخ کے اندر, ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے. اہل بیت کی روایت ہماری آنکھوں کے سامنے رکھی ہوئی ہیں. اس کے بعد ہمیں پوچھنا پڑے گا ہم نے اپنی زندگی میں کس چیز کو معیار بنایا ہوا ہے, ہم اپنی زندگی کو کہاں لے کر جا رہے ہیں, آیا اس میں ہم قربانی دینے کے قابل بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے. آپ اپنے اندر اسکیل بنا لیجئے. اگر آپ کے اندر شہادت کی آرزو بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ اچھے راستے پر چل رہے ہیں, اور اگر آپ کے اندر شہادت سے آرزو دور جا رہی ہے اس کا مطلب ہے راستہ خراب راستہ ہے. ہمیں تڑپنا چاہیے تھا اب تک اپنے دینے کے لیے, ہم کن باتوں کی خاطر یہ جان سنبھالے بیٹھے تھے. اس امام سے زیادہ اگر کوئی قیمتی نہیں تھا تو اس جان کی حیثیت کیا ہے پھر؟ کیوں ہم نے اپنے اندر نہیں کہ ہمیں اللہ کے دین کی خاطر مرنا ہے, جان دینی ہے. نہیں قبول کرتے تھے سید الشہداء, نہیں قبول کرتے تھے اہل بیت. کتنی روایتوں میں ہمارے پاس موجود ہے, کہا ہم آپ کے صحابی ہیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. کہا ہمارا ساتھ دو گے؟ کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. کہا تم اپنی جان دو گے یا نہیں دو گے؟ آیا تم دوسروں کے لیے جان دے سکتے ہو؟ انہوں نے فرمایا مثلا اس تندور کے اندر کود جاؤ. کہا میں نہیں کود سکتا. نہیں کود سکتے تو پھر ہمارے ساتھ نہیں ہو تم. کہیں پر فرمایا کیا تم دوسروں کے لیے قربانیاں دیتے ہو؟ کہا میں دوسروں کے لیے قربانی دوں گا. فرمایا نہیں تم ہمارے ساتھ نہیں ہو. جب تم مومن بھائی کے لیے قربانی نہیں دیتے ہمارے لیے کہاں سے قربانی دے دو گے؟ دسیوں مثالیں دے دے کر وہ سمجھاتے رہے, یہاں تک کہ مارکے کو کیا. کہا دیکھو آؤ. کربلا کا مارکہ بنایا, اس میدان جنگ کے اندر بلایا. کہا اس کے اندر وہ آئیں گے جو صرف جان دینے کی آرزو رکھیں گے. اگر اس سے کم پر کوئی بات کرے گا اس کا اپنا نصیب ہے. ہم اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں جو جان دینا چاہتا ہے. اور جب ان سے بات کی کہ مولا آپ کیا کیا دے اندر, تو اب آپ پھر حساب نہیں کر پائیں گے کہ مولا کیا بتائیں کہ میں کیا کیا دینا چاہتا ہوں اس جان میں. اگر کوئی مدینے سے چلتے وقت مولا سے کہ مولا آپ بچوں اور عورتوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں, مولا مختلف سوالوں کے مختلف جوابات دے دیا کرتے تھے. کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا مولا کا منصوبہ کیا ہے, سمجھ میں نہیں آتا تھا حکمت عملی کیا ہے. جب شب عاشور پر پہنچ گئے تب لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ اب وقت بہت سخت وقت ہے. اب بھی لوگ چل رہا تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا اصلی کردار کہاں پر ہے. دنیا کیا سمجھ رہی تھی؟ دنیا سمجھ رہی تھی یہ بی بی گریا کرنے کے لیے, یہ بی بی غم اٹھانے کے لیے یہاں پر تشریف لائی ہیں. دنیا نے ظاہری طور پر یہ دیکھا کہ اہل بیت نے مختلف مواقع پر سید الشہداء کا گریا کیا. کسی کو سمجھ میں نہیں آ پائی مجھے کہ ان زنجیروں کے پیچھے پیغام کیا پیغام تھا. 11 محرم کا دن سوچئے گا, کربلا سے قافلہ چل رہا ہے, جات کے گلے میں توق ہے, ان کے پاؤں میں بیڑیاں بندی ہوئی ہیں, پورے جسم سے زنجیریں لٹک رہی ہیں. یہ امام کا وارث ان زنجیروں کے اندر دیکھنے والا تو کھنکتی ہوئی زنجیریں دیکھ رہا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا ان زنجیروں کے پیچھے پیغام کیا ہے جو چوتھا امام دے رہا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کون سی قربانیاں ہیں. میں چند جملے میں کہا کرتا ہوں, وہ وقت آیا جب سید الشہداء امام سجاد کے پاس الوداع کہنے کے لیے آئے. اس سید بابا جنگ کا نقشہ کیا ہوا؟ فرمایا بیٹا تمہارے چچا شہید ہو گئے, سب شہید ہو گئے. کہا بابا جان میری آزادی دیجیے میں آپ کا دفاع کروں گا.
سجاد کو لٹا دیا, کہا میرے بیٹا بس تو لیٹ جاؤ, ابھی تمہارا جہاز شروع نہیں ہوا, ایک وقت آئے گا میرا سر زیزے کیوں تب تیرا جہاز شروع ہو جائے گا, تو نے زنجیر باندھنی ہوگی, کوفہ جانا ہوگا, شام جانا ہوگا, اس بازار سے گزرنا ہوگا جس کو گزر کے تو 30 سال تک روتا رہے گا, شام شام کہتا رہے گا.
ایام قلب ينقلب, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی فرما, اے پاک پروردگار تجھے اپنے مخلص ترین بندوں کا واسطہ, اے پاک پروردگار اس ماہ رمضان میں تیری راہ میں جن لوگوں نے پر خلوص عبادتیں کی ہیں, اے پاک کی عبادتوں کا واسطہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسلن بعد نسل تمام نسلوں کو اہل بیت کے شہداء میں قرار فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے آبان و انصار میں قرار, اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, اے پاک پروردگار دشمن اسلام کو نیست و نابود فرما, اے پاک پروردگار لشکر اسلام کو فتح و کامرانی نصیب فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے کہیں بھی مشکلات میں, اے پاک پروردگار جو لوگ دنیاوی اور اخروی مشکلات سے دوچار ہیں, اے پاک پروردگار ان کی تمام کی مشکلات کو جلد از جلد برطرف فرما, اے پاک پروردگار اور اولاد کی خوشیوں کی متمنی, اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد انہیں خوشیاں نصیب فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار علی کے لیے دعا کے لیے درخواست کی, اے پاک پروردگار زارا نرجس سجاد علی رضا دو بچے ہیں رباب بھائی امیر علی علی کھیم جی ان تمام کو بحق بیمار کربلا شفا فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل